الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك الحكيم مولا یا صلی و سلم دائمان ابدا الحبیبکم من زانت بالعسر. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور فرمایا گیا ہے اور وہ بھی جب تک کہہ نہ دیں کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے سو کفر میں نہ جا پڑنا. معزز سامعین کرام لمبی آیہ کریمہ ہے اور اپنے جو یہ وقت ہے اس کی مطابقت کے ساتھ اس سے متعلق گزارشات پیش کر رہا ہوں، اس لیے یہ حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. اور یہ جو موضوع ہے جادو کے حوالے سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو شیاطین اختیار کیا کرتے تھے. اب جب بات شیاطین کی فرمائی گئی ہے تو اعمال بھی ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ کن لوگ کن کے یہ اعمال تھے، اس میں جنات اور انسان دونوں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو سے متعلق جب عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی عمل ہے. تو بنیادی بات ہے باطل ہے، کفر ہے. اور یہاں متصل حصے میں اللہ کے دو فرشتے جو بھیجے گئے ہاروت اور ماروت بیان فرمائے گئے ہیں، اس سے اگلا حصہ ہے کہ جو لوگ ان سے جادو سے متعلق جاننے آتے تھے انہیں بھی جب تک کہ وہ پہلے باخبر نہ کر دیں، خبردار نہ کر دیتے کہ یہ غلط ہے، یہ اس سے ایک امتحان ہے اور اس عمل سے کفر میں جا پڑو گے، تب تک وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے. مختلف زمانوں میں مختلف انداز انسانوں میں رہے ہیں. ظاہری پہلوؤں سے جدت کے حوالے سے جہاں بے شمار ایجادات ہیں، ان حوالوں سے بھی اور مزاجوں کے حوالوں سے بھی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک انسانی زندگی جو ہے اس کا انداز اور ایک پہلو ایسا بھی ملتا ہے جیسے کسی نو مولود کی پیدائش ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، پھر پختہ عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک جو ہے یہ انسانی حیات، کل انسانی حیات کی پختگی جو ہے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے بہت سارے پہلو جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، جس سے قیام قیامت کا دن ارشاد نہیں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے، اور بڑا واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا قریب ہے. اب ابتدا انسانی حیات کی اس عالم خلق میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے سے ہے، اور یہیں عالم خلق سے جو اس مخلوق میں اٹھنا ہے اخیر جو ہے جب سور پھونک دیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی تو اختتام پذیر ہوگا یہ خلق، اور اس میں یہ مخلوق جسے اللہ کریم نے اشرف المخلوق پیدا فرما. اسی طرح آپ کے حضور قیامت کے حوالے سے عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب جو ارشاد فرمایا، اس وقت دن ڈھل چکا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سائے لمبے ہو چکے تھے، کیونکہ جب دوپہر کا وقت آتا ہے تو سورج سیدھا ہوتا ہے، لیکن جب ظہر کی طرف بات آتی ہے تو سایہ ڈھلتا ہے. جب سایہ لمبا کہہ دیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اصل جو وجود ہے اس سے بھی سائے لمبے ہو جائیں، تو پھر وہ اثر اور اثر کا ڈھلتا وقت ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس دن کا وقت بچتا ہے ایسے دنیا کی حیات یا قرب قیامت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. تو اس ساری زندگی کے پہلوؤں میں آپ انسانی زندگی اور ذاتی زندگی پر غور فرمائیں تو بے شمار کیفیات سے انسان گزرتا ہے، اور ہر حال میں ایک جو بہتر اور صالح حصہ ہے وہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور وہ ایک ہی ہوتا ہے، چونکہ اچھائی ایک ہی ہے، برائی مختلف پہلو اختیار کرتی ہے، مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے، اچھائی کی ایک ہی شکل ہے، صالح عمل مثبت پہلو دیتا ہے، ہمیشہ مثبت پہلو دیتا ہے، اس کے درجات ہو سکتے ہیں، لیکن منفی پہلو جو ہے وہ ہمیشہ مثبت کے مقابل بھی ہوتا ہے لیکن بے شمار انداز اختیار کرتا ہے، اور اس میں شیطان جو ہے وہ بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو وسوسے کا انسان کو ڈالتا ہے. پھر نفس جو ہے اسے جتنی لذاتیں دنیا توانا کرتی ہیں اتنا پھر وہ بھی اپنے لیے ایک راستہ تلاش کرتا ہے. تو انسانی حیات میں قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا اقوام سابقہ کے حوالے سے تو آپ غور فرمائیے گا، مختلف پہلو ملتے ہیں. انہی میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت مبارک بیان فرمایا جا رہا ہے تو اس میں جادو کا عام ہونا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات میں ایک ایسا پہلو کہ آپ کی بادشاہی بے شمار مخلوقات پر تھی، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے، کچھ اقسام بھی بیان فرمائی گئی. تو شیطان نے یہ کوشش کی، اور جنہوں نے نفس کی عبادت کی، اپنے نفس کی جو ہے وہ مانی، وہ سارے اسی اقتدا میں کہ ہاں یہ جادو ہے نعوذ باللہ. یہ وجہ اس کے کہ یہ جو اللہ کریم نے کر کے عادت معمولات عطا فرمائے ان سے سبق سیکھتے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے، مقابل آ کے چونکہ تکبر اندھا کر دیتا اور انکار کی بنیاد تکبر ہے، اور قرآن و احادیث میں اعمال بد جو ہیں وہ اس درجے کا متکبر کر دیتی ہیں کہ دیکھتی آنکھوں حق نظر نہیں آتا، سنتے کانوں حق سنائی نہیں دیتا. تو یہ کوشش کی گئی کہ ہم بھی اس طرح کی قوت جو ہے اسے حاصل کریں، اور بالعموم بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ مزاج انسانی میں ذات جو ہے اسے بڑی اہمیت دیتا ہے. صوفیاء کرام جب انسانی خصلتوں پر بحث کرتے ہیں اور برائی کے حصوں کو موضوع رکھتے ہوئے اس پہلو سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ اللہ نصیب ہو، کیفیات قلبی نصیب ہوں، تو کیسے غلطیاں کوتاہیاں انسان سے دور ہونا شروع ہوتی ہیں. ایک بات وہ ارشاد جو فرماتی ہیں وہ بھی حیران کن ہے کہ یہ جو ظاہری بدعمالیاں ہیں یہ ایک ایک کر کے چھوٹتی جاتی ہیں. وہ فرماتے ہیں سب سے آخر جو جا کر برائی یا غلطی یا کوتاہی صوفی کے اندر سے نکلتی ہے وہ اس کی انا ہے. اس لیے کہ نفس تقویت حاصل کرنے کے لیے یہ پہلو بھی اختیار کر لیتا ہے کہ مجھ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں. اب بات تو اللہ کی عبادت کرنے کی ہے، اس کا حکم ماننے کی ہے، حدود و قیود جو ہیں قرآن و سنت ہیں، اس میں ذات پھر کہاں سے آ گئی؟ تو کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے نفس جو ہے وہ بھی تلاش کرتا رہتا ہے، اور اسے ساتھ شیطان جو ہے وہ بھی مدد دے رہا ہوتا ہے. اور حالات معاشرے کے جو ہیں، مدد سامعین کرام، عمومی جو حالات معاشرے کے ہوتے ہیں اسی معاشرے کی غمازی کر رہے ہوتے ہیں. ایک آئینہ ہوتا ہے کردار کا معاشرہ، جب کمزوریاں اور برائیاں عام ہو جائیں تو معاشرے کی روش جو ہے وہ بھی ایسی تعفن زدہ ہو جاتی ہے کہ برائی میں مدد دیتی ہے اور اچھائی کے سامنے ڈھال کا کام کر رہی ہوتی ہے، اسے روک رہی ہوتی. تو اس زمانے میں مخلوق کے مزاج میں جادو کا سیکھنا یہ عام تھا، اور آپ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر مقابلے کے لیے شیطان نے اور کوشش کی کہ اس کو اور ہوا دے. جیسے میں نے گزشتہ بیان میں بھی عرض کیا کہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت اس پہلو میں تفسیر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، ان دو فرشتوں کا مبعوث فرمانا. اب اس میں کئی ایسے گفتگو یا کئی ایسے پہلو یا سوال اٹھائے جاتے ہیں جس کا بیان کرنا ضروری اس لیے نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ سامے کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتے رہتے ہیں. اور بات سنے نہ سنے، سمجھے یا اس درجے کی نہ سمجھے جو عرض کی جا رہی ہے، وہ سوال خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ لگ رہا. اس لیے غیر ضروری بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ متعلقہ موضوع پر رہا جائے اور اپنی ذات کو دیکھا جائے کہ اس میں میرے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے، میں نے کیا کرنا. تو خواہ مخواہ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پھر بندے کو خراب کرتے رہتے ہیں، عمل سے بندہ دور ہوتا ہے. یہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، خامخواہ سمجھنا اور شے، اور خامخواہ کی جو کھرید ہوتی ہے، جسے محاورتن کہہ دیا جاتا ہے کہ بال کی کھال اتار رہے ہیں، تو یہ بلا ضرورت ہوتا ہے. تو یہ اگلے کے ساتھ تو کیا کرے گا یا نہیں کرے گا، بندہ خود الجھ کے رہ جاتا ہے. اس لیے مختلف پہلو جو ہیں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، اور واقعے کے حوالے سے بھی گفتگو جو ہے یا تحریر جو ہے وہ بھی ملتی ہے، لیکن اختصار فرمایا گیا قرآن و حدیث، تو ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کا سمجھ. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت انداز جو ہے یہاں بیان فرمایا ہے، آپ بڑا سادہ انداز میں آپ نے بیان، اللہ کا جو نبی اور رسول ہے، اللہ کا مقرر، وہ نیکی اور بدی ان دو کو واضح فرماتے ہیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں، نیکی کی عملی صورت وہ بھی مخلوق کو نصیب ہوتی ہے، بدی کی نشاندہی کہ یہ بدی ہے، یہ اصول ہیں، ان سے باہر جو ہے وہ بدی ہے. یہاں مخلوق اتنی امڑ پڑی اس طرف کہ اللہ کریم نے دو فرشتے بھیجے کہ وہ اس کی عملی صورت کو بھی کھول رہے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں ہے. جیسے آپ نے پھر مثال دی کہ جوئے کی بات اگر کوئی کسی کو بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے، پھر اس کی اقسام کو اختیار کر کے دکھلا رہا ہو، اس دکھانے میں کہ کون کون سا انداز ہے، کیسے کیسے جوا کھیلا جاتا ہے، کیسے نقصان ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے دو فرشتے مقرر فرمائے. لیکن یہ دو فرشتے بھی جہاں کلام فرماتے، جس سوال کا جواب ارشاد فرماتے، وہ پہلے متنبہ فرماتے، تنبیہ کرتے کہ ہمارا وجود امتحان ہے، جو کچھ تم کرو گے، ایسے سیکھو گے یہ جادو تو یہ تمہیں اتنا نقصان دے گا کہ تم کفر میں جا پڑو گے اور آخرت کا کوئی تمہارا حصہ نہیں رہے. حدیث شریف میں بڑا واضح آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. پہلا حصہ آپ نے فرمایا شرک، اس سے بچو. اور اس حدیث شریف میں یہاں دوسرے درجے میں جادو کو بیان فرمایا کہ اس سے اجتناب کرو، چونکہ بنیاد جو ہے وحدانیت ہے. اب بنیاد کے ساتھ جو ہی عمل کا پہلو آیا تو آپ نے فرمایا اس سے جادو سے بچ. تو سات چیزوں سے بچنے کا آپ نے ارشاد فرمایا. شرک کے بعد دوسری شے آپ نے جادو ارشاد فرمائی. پھر جادو کے حوالے سے جب بحث آتی ہے معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی یہود نے جادو کیا، और वही पहलू जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम सवालात उठाते रहते हैं और अपने आप को उसी में उलझाते रहते हैं, तो ये उलझाओ इस हवाले से भी जो है वो लोग गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। तो उसकी हकीकत इतनी सारी है जो हदीस शरीफ में मिलती है कि कुछ माह का वक्त है, जब वो जादू किया गया, आपने अल्लाह से दुआ की, तो उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत है कि कोई काम ऐसा जो अभी करना हो आप ख्याल फरमाते कि शायद किया है, काम रहता है, तो अल्लाह करीम के हजूर आपकी दुआ और अल्लाह करीम ने फरिश्ते मबूस फरमाए। और ये पहलू जादू के अंदाज तक की बात जाती है कि कंगी बाल नर्म जो खजूर है उसका तन्ना और गहराई में कुएं में जिसका पानी साफ नहीं है, रंग भी बदल चुका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और यही जो है सूरत हाल नजर है। फिर आखिरी दो सूरे मुबारक जो ये जो आयात आखिरी दो सूरे मुबारक की हैं, ये ऐसी हैं कि जो इस तरह के तमाम जो पहलू हैं उनसे हिफाजत का सबब बनती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयात नसीब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को आपकी निस्बत नसीब हुई, कलाम जाती के पहलू से नसीब हुई, जहां अजर और सवाब भी है, कुर्ब भी है, इलाज और जरूरत की तकमील है। इन सारे हिस्सों को आप गौर फरमाएं तो कुरान करीम एक और पहलू भी बयान फरमाता है। इसी तरह मैंने अंबिया और रसूल साहबगा के हवाले से बयान फरमाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बयान फरमाया गया है कि इसी तरह मैंने अंबिया रसूल पहले भी मबूस फरमाए। लोग मुखालफतें करते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, वो सबर फरमाते थे, आप या मेरे हबीब सबर फरमाए। इसी तरह दुनिया की जिंदगी में अमूमी जिंदगी वो बसर करते थे, जब मुखालिफ एतराज करते, कुफार एतराज करते कि आपके साथ फरिश्ते होते, आपके पास बागात होते, आपके पास कुव्वत और ताकत होती, फिर हम मानते, बहुत सारे एतराजात और पहलू करते रहते थे। तो यही जो इंसानी जिंदगी है इसका दुनिया में बिलअमूम बसर करना, ये हस्तियां अमूमी नहीं, इंतहाई खसूसी। हम तो इंसानों में तकसीम कर रहे होते हैं ना, आम आदमी है, ये खवास हैं, ये अक्सरुल खवास हैं, ये सारी बहसें कहीं की कहीं रह जाती हैं। इन हस्तियों की जो बुलंदी है, जो जात है, वो कुर्ब इलाही के वो मनाज़िल हैं जो बयान नहीं किए जा सकते न समझे जा सकते। इस बुलंदी का, इस कुर्ब का न हमारी जबान, न हमारे अल्फाज बयान कर सकते हैं, ना हमारी समात, हमारी जहनों को उस दर्जे तक समात दे सकती है कि वो कुल्ली तौर पर समझ सके। लेकिन बिलअमूम जिंदगी बसर क्यों की जाती है? इसलिए कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि अगर दुनिया में फरिश्ते बसते होते तो उनमें मैं फरिश्ते भेजता। क्यों? ताकि अमूमी जिंदगी जो है वही इम्तिहान है, उसमें कैसे जिंदगी बसर करनी है। इसलिए अल्लाह की ये मुकर्रब हस्तियां अमूमी जिंदगी बसर फरमाती रहीं। और कुरान करीम उसवे हसना को जब बेहतरीन नमूना इरशाद फरमाता है तो ये शाओ गदा दोनों के लिए बेहतरीन नमूना है, क्योंकि जिंदगी का हर पहलू, हर परतव जो है आसन दर्जे का मौजूद है। तो यही पहलू इस हकीकत से भी पर्दा चाक करता है कि जादू की हैसियत कोई नहीं, एक शीतनत है जिसकी कोशिश की। अब शीतनत के पहलुओं में कुरान करीम ही से जवाब लें कि शैतान ने कहा कि मैं अल्लाह तेरे बंदों को वरगलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया आगे से आ, पीछे से आ, अपनी जमात भेज, जो तेरी कुव्वत है तू सर्फ कर, लेकिन जो मेरे मुखलिस बंदे उन पर तेरा बस नहीं चलेगा। और इसका इकरार शैतान भी करके गया। अल्लाह की जात पर मोतरिज हुआ اللہ معاف فرمائے. یہاں تک وہ بدبخت بولا کہ اللہ تو نے مجھے یہاں پہنچایا کہ میں انکار کر رہا ہوں. یہ جو میں درگاہ ہوا ہوں یہ تیرے سبب ہوں. قرآن کریم کی آیت ہے, اس نے یہ اعتراض کیا. لیکن جو اللہ کا رشتہ ہے اس میں اپنے لیے بھی رب فرمایا, عطا فرمانے والا نہیں, اس نے انکار کیا فرصت اپنے مانگنے میں. پھر اس کا جو رشتہ بندگی کا ہے اس کا بھی انکار نہیں کر سکا, چونکہ حقیقت ہے بدبخت تو خود ہوا. تو جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکے گا. اسی طرح جب جادو کی بات آئے گی معزز سامعین کرام, تو جادو کی حیثیت ذاتی کوئی نہیں. اکثر مثال دیتا ہوں اور مثال مقصد سمجھانا ہوتا ہے, مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مثالیں شمار کرنی. روشنی نہ ہو, اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ روشنی نہ ہو تو کیا ہوگا, اندھیرا ہوگا. روشنی ہو تو کیا ہوگا, اندھیرا ختم ہوگا. اسی طرح نور ایمان کا ہونا اس طرح کی ساری ظلمت جو ہے اسے مٹانے کا سبب. اس میں جس درجے کی کمی ہے پھر یہ جو برائی ہے اس کی حیثیت سمجھ آتی ہے کہ پھر ہاں پھر یہ بڑھتی ہے, اس کا وجود کوئی نہیں. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اور وہ بھی جب تک کہہ نہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے, سو کفر میں نہ جا پڑنا, سو وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے. اور فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو یہ ان سے ایسا سحر سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. بے شمار پہلو سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن زیادہ کثرت جو بات اختیار کی گئی اس کے بیان بھی فرما دیا گیا کہ یہ ایسا سحر سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. تو سمجھ آتی ہے کہ برائی کا پہلو بھی جو ہے, بے حیائی کا پہلو جو ہے, یہ بھی کس درجے کا چلتا آ رہا ہے. چونکہ جب نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے تو برائی اور بے حیائی, چونکہ فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ادا جو کرنا ہے وہ نماز کا فرض, سب سے بڑا فرض. بے نمازی سے متعلق آپ دیکھیں کیا فرمایا گیا حدیث شریف میں, بے نمازی سے متعلق فقہ میں جو بحث ملتی ہے اسے پڑھیں. بے نمازی سے متعلق اس کے جنازے اور اس کے قبرستان سے متعلق پڑھیں. اس کی زندگی میں اگر اسلامی نظام رائج ہو تو بے نمازی کی زندگی دیکھیں کہ وہ پابند سلاسل ہے یا اسے کوئی انعام دیے جا رہے ہیں. اتنے بڑا حکم, پھر وہ انعام جو اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا معراج کی رات. اللہ کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا. پھر خصوصی یہ سفر اور خصوصی حاضری, حدیث شریف میں ملتا ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وسلم 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے مشکل ہو جائے. تو جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے وہاں کیا اللہ کریم نہیں جانتے تھے, کیا اللہ کریم نہیں دیکھ رہے تھے, کیا اللہ کریم نہیں سن رہے تھے, کیا وہیں عرض نہیں کی جا سکتی؟ تو یہ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بار بار حاضری کا شرف عطا فرمایا یہ اس کا احسان ہے. وہیں بھی تو یہ بات عرض ہو سکتی تھی نا. پھر اس کی ذات علیم ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھ رہے تھے تو رب کائنات نہیں جانتے تھے کہ یہ 50 جو ہیں اتنا انعام جو ہے یہ سکت اس نحیفی میں ان سے برداشت نہیں ہوگی. ہے تو انعام, بات نحیفی کی ہے نا. صحت نہ ہو تو اچھی خوراک جو ہے اسے ہضم نہیں کرتا کر سکتا میدا, الٹا بیماری بن جاتی ہے, کمزوری اور نحیفی میں اضافہ ہو جاتا. تو ہے تو یہ انعام کرم اور احسان. اس نے جو وہ شرف بخشا حضوری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, انعام میں نماز عطا فرمائی. التحیت کے جو آپ التحیات ہم پڑھتے ہیں اس کے ابتدائی کلمات میں حدیث شریف میں ان سے متعلق دیکھیے گا, یہ کہاں کا انعام ہے, کیسے ارشاد فرمائے گا, کیسے آپ نے بیان فرمایا. اور اتنا بڑا انعام, پھر ان پانچ کا اجر اور ثواب اسی حکم کے تحت پچاس کا, پھر قرآن کریم بیان فرما رہا ہے برائی اور بھیجائی شروع. تو ہم جنہیں حکم دیا جا رہا ہے ہم نہیں سمجھ رہے, لیکن جو برائی والے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ یہ برائی اختیار کرائی جاؤ ہر شے کی جڑ یہی ہوگی. آپ غور نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے میں بھی حیائی کو کس قدر عام کیا جا رہا ہے. آپ بھلے کسی شے کو تشہیر میں دیکھیں تو اس شے کی تشہیر سمجھ نہیں آتی, لیکن بے حیائی ضرور سمجھ آتی ہے. تو یہ جو بے حیائی کا عنصر ہمارے اندر انڈیلا جا رہا ہے, یہ دانستہ ہے, نادانستہ نہیں ہے, اور ہم سارے اسی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. غور کریں معاشرے کی قدریں کہاں جا پہنچی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حیائی کا عنصر ہے. اور اسی کو آپ دیکھ لیں, یہ جو میاں اور بیوی کے درمیان دوری ہے آج اپنے معاشرے میں دیکھ لینا, یہ کیسی ہے یا نہیں. تو تب بھی حیائی پر پورا زور شیطان نے لگایا ہوا تھا اور آج بھی لگایا ہوا ہے. اور من حیث القوم, پورا نظم جو ہے وہ ہم اس کو پھیلانے کا سبب ہو رہے ہیں, چہ جائے کہ ہمیں یہ ادراک ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو وہ عبادت جو رب کائنات نے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور ایسا کرم اور احسان فرمایا کہ آپ کی امت کو بھی شامل فرمایا, یہ فرض امت تک ہے. مستفید ہر امتی اس انعام سے ہوا. تو قرآن کریم فرماتا ہے برائی اور بے حیائی شروع ہو گئی. تو برائی اور بے حیائی اتنی بری شے ہے کہ نظم جو معاشرے کا ہے اسے اکھاڑنے کا سبب بنتی ہے. نہ صرف معاشرے کے نظم کو, انفرادی طور پر اتنا تعفن انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے کہ حالات بگڑ جاتے ہیں. پھر خواہشات جو ہیں وہی پنپتی ہیں, اور انہی خواہشات میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا کیا سیکھتے تھے, سیکھنا چاہتے تھے میاں اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. اور اس کی تفسیر میں دیکھیں تو یہ پھر آگے مزید جو برائی اور بے حیائی ہے اس حوالے سے یہ بات وہ چاہتے تھے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ, مگر یہ جادوگر اس سے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. الا باذن اللہ, بہت خوبصورت نقطہ جو ہے حضرت جی نے بیان فرمایا. بالعموم جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ, اور بالعموم اس سے جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی پر جادو کا اثر ہونا ہے تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس پر جادو کا اثر ہو جائے تو اس پر جادو کا اثر ہوتا ہے. بڑا خوبصورت انداز حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نزاکت سے جو پردہ اٹھایا, وہ فرماتے ہیں حفاظت الہیہ اٹھائی جاتی ہے. دیکھیں نا, کسی شے سے کسی کا نقصان ہونا اور کسی کے نقصان کا کہنا کہ یہ نقصان ہو, ہے دونوں صورتوں میں وہی نقصان. کتنی نازک شے ہے یہ رشتہ جو بندگی کا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, آپ غور کیجئے جو محبت میں تجاوز کرتے ہیں اور جو بالعموم حکم کے سمجھنے میں سختی کرتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جہاں نادانستہ گستاخی بھی ہر شے لے ڈوبے گی. لیکن میں آپ پر فاتح ہونا چاہتے ہوں, آپ مجھے مفتوح کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں بھی جب بات بارگاہِ عزی کی آتی ہے تو پھر فرمایا, مگر یہ جادوگر اس سے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو حضرت جی یہاں جب بیان فرماتے ہیں, قرآن کریم کا حوالہ بھی ارشاد فرماتے ہیں, جہاں فرشتوں کی ذمہ داری امور کے حوالے سے بیان فرمائی گئی ہے کہ مفسرین کرام اس آیا کریمہ کے تحت یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ انسانی وجود پر بھی ایک ایک حرکت ایک ایک جز پر فرشتے اللہ کے مقرر ہیں, اور جہاں بیماری پیدا ہو وہاں فرشتے کا کام روک دیا جاتا ہے, از خود بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح کوئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے کھا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, کوئی کھانا پینا ایسا آمیز زدہ ہوتا ہے کہ اس سے معدہ خراب ہوتا ہے. کھانا بھوک مٹاتا ہے, وجود کو طاقت دیتا ہے, کمزوری دور کرتا ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن بعض دفعہ خوراک بیماری کا سبب ہو جاتی ہے, تو وہ جو خوراک کے اندر کمی بیشی تھی وہ بیماری کا سبب ہو گیا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں دانستہ یا نادانستہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ حفاظت الہیہ سے بندے کو نکال دیتی ہے, حفاظت الہیہ اٹھ جاتی ہے. پھر جہاں روشنی نہ ہو وہاں کیا ہوتا ہے, سوال کیا نہ کر. اسی طرح جب حفاظت الہیہ نہیں ہوگی تو پھر صورت کیا ہوگی, پھر اثرات ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ کمزور ہوگا, اس کی حیثیت ہی نہ رہے. الا باذن اللہ, ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کا زور ہے. پھر ایک اس کا دوسرا پہلو بھی بیان فرمایا آپ نے مجاہدات کے حوالے سے, کیونکہ بندے مومن کو ایک کانٹا جو چبھتا ہے اس پر حدیث شریف میں کتنی جو ہیں گناہ ان کی معافی اور کتنے ثواب عطا فرمانے کا بیان فرمایا گیا. تو جہاں سزا کی بھی بات آتی ہے وہاں امتحان وہ جو قرب کی طرف اور بڑھا دیتا ہے وہ بھی بات آتی ہے. تو صورت مجاہدے کی بھی آ سکتی ہے, اختیاری کمزوری اضطراری مجاہدے کو پہنچا رہی ہے, بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے. جنگ میں گردنیں تو دونوں طرف سے اڑ رہی ہیں, حق و باطل پر جب بات آئے گی تو کہیں درجہ شہادت نصیب ہو رہا ہے, کہیں کوئی جہنم واصل ہو رہا ہے, گردنوں تو دونوں صورت میں اڑ رہی ہیں نا. کون سا پہلو ہے, نیت کیا ہے, کھڑا کہاں ہے. تو اسی طرح جب بات تکلیف کی آتی ہے تو بجائے ان تکالیف کو حیثیت دینے کے مرکوز تعلق ماللہ پر کرنا ہے, تو پھر یہی تکالیف جو ہیں دوسری صورت اختیار کر جاتی ہیں, مجاہدے کی صورت. اگلے دن بھی کہیں ایسے ذاتی نشست میں میں ساتھیوں سے کوئی بات کر رہا تھا اسباق کے حوالے سے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے, ہم کمزور گناہگار, نہ محنت نہ مجاہدہ نہ ابتدان وہ خلوص جو درکار ہے اس راہ کے لیے, پھر نہ محنت نہ مجاہدہ نہ استحکام. میں کہتا ہے نا کسی شے پر کھڑے ہو جانا پھر ڈٹ جانا, ہمارا وہ کھڑا ہونا بھی متزلزل سا ہے, ہلتے رہتے ہیں گرتے رہتے ہیں پڑتے رہتے ہیں. اس کے باوجود ان مراقبات کا حصول, چونکہ بنیاد تو لطائف سے شروع ہو رہی ہے نا, قلب سے شروع ہو رہی ہے, قلب کا ہی عطا فرمانا سارے کا سارا اسی کا کرم ہے, بیچ میں مخلوق کا ہے کچھ نہیں, ساری عطا. چلے جائے کہ آگے بات مراقبات کی یا مناظر کی جائے, ساری اس کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, شان ربوبیت ہے, ہر طرح کی ضرورت پوری فرما رہا ہے اس کا کرم. اس ساری کمزوریوں خطاؤں کے باوجود ایک نظر دیکھو تو صحیح کتنا اس نے احسان فرمایا. फिर हमारी इबादत हैं क्या और मामूली मामूली तकलीफ से कमी बेशी से। अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाते हैं और अता फरमा देते हैं, जो है वो राशिक होता है, मजीद अता फरमा देते हैं। फिर जब इबादत नहीं होती मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तो फिर ये जो क़ुर्ब इलाही का रास्ता है ना, ये है बहुत बुलंद, लेकिन इसमें फिर मुजाहदे आना शुरू हो जाते। अब शहीद होने के लिए क्या करना पड़ता है? उंगली कटानी पड़ती है कि गर्दन? तो फिर बात बनती है उसे अल्लाह से रिज़्क़ अता हो रहा है, तुम नहीं जानते वो जिंदा है क्या? उंगली का मिसाल भी है ना कि कहते हैं उंगली कटा के शहीद हो रहा है, तो बहानों की तो बात नहीं है, गर्दन कटानी पड़ती है। तो फिर अल्लाह एहसान फरमाते हैं, फिर बाज मनाजिल ऐसी होती हैं उनके लिए उस दर्जे की इबादत जरूरी होती है, वो फिर मेहरबानी फरमाता है। कोई कांटा चुभ जाता है तो गलतियों को दा माफ फरमा दे, नहीं तो वो सतह नजरी तो यहां नहीं है ना, हमारी तो नजरें भी, ये आजकल की खुराक और जो जिंदगी के मौजूदात ऐसे हैं कि हमारी तो नजरें भी नहीं काम कर रही होती, लफज देख और रहे होते हैं, नजर और वो आता है, तो वो सतह नजरी कहां? तो बात बसारत बसारत की करते रहते हैं ना, बात तो बसीरत की है, तो बसीरत की भी बात करो तो दुनिया में वसत नजरी कहां? ये हाल बदलता है जब मलकुल मौत वारिद होता है, वसत नजरी में बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए अहले बरज़ख जब कोई गुफ्तगू फरमाते हैं तो वो बहुत वसी होती है, वो महदूदे नहीं होती वसत के अमलों, लेकिन बात बरज़ख से भी निकलकर जब बात रोजे माशर और उससे अगले हिस्सों को अब्दुलाबाद पहुंचेगी, फिर कुल्ली तौर पर समझ आएगी जो हमारा हिस्सा है उसकी कितना बड़ा इनाम है और कितनी, जैसे कहते हैं ना, बहानों से अता फरमाना, तो हिब्बु लफ्फा, उसे महबूब है माफ फरमाना, हमारी कमजोरियां खताएं वो बहानों से माफ फरमाता रहता। अपनी मखलूक है, अपनी इबादत को पैदा फरमाई है, खालिक है, मालिक है, राज़िक। अब बात बिगड़ती जब है, इस सारी एहतियात के बावजूद ये जब मुकाबल जा खड़ा होता है तो बिगड़ती तो तब है। क्या है जिन जिन क्या है? आग की लौ है, तो आग की लौ क्या है? उसी की पैदा की हुई है, लौ भी उसी की पैदा की है जिसने आग पैदा की, और लौ से कहां जिन पैदा हो सकता है? कुदरत कामला का एक मज़ाहिर है, नमूने हैं। फिर कैसे जो पैदा किया सारे जिंदगी सजदे करता रहता अपने उस हजूरी तक पहुंचने को, कैसे फरिश्तों की जमात में जा बैठता? देने आज अता फरमा, लेकिन अंदर जो शय है ना, जब वो जाहिर हो तो फिर उसके मुताबिक ही फिर बंदा भुगतता है। उसने इनाम में जन्नत पैदा फरमाई, लेकिन हदीस शरीफ में कसरत मौत का याद बयान जो है उसे याद रखना बयान फरमाया गया, जो लज्जतों को मिटा देगी, फिर आगे दोज़ख भी तो उसी की पैदा की, उस पर मुतय्यन फरिश्तों का दद, उसके दरवाजे बयान फरमाए, जमातों का तकसीम होना बयान फरमाए, खुराक बयान फरमाई, तकलीफ भी आन फरमाई। तो फिर अपनी हैसियत देखनी है ना कि हम मखलूक हैं। तो बात इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म की है और अल्लाह के हुक्म के तहत आ जाया जाए। मखलूक है, मोहताज है, ये मोहताजी देखिए, बात यह है कि हर पहलू में बंदा गलत या सही हो सकता है, निकल सकती है गलती, निकल सकती है, लेकिन ये मोहताजी हमारी मेराज है, हमारा इनाम है, उसने मुझे अपना बंदा पैदा फरमाया, मैं अपने अल्लाह का मोहताज हूं, मैंने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से रहनुमाई हासिल करनी है, मैं उसी की दी हुई हयात बसर कर रहा हूं, उसी के जहान में बसर कर रहा हूं, उसी की तरफ मौत की मंजिल से गुजरूंगा, उसी के हजूर जा पेश होऊंगा, हर बात उसकी तरफ जा रही है, तो ये तो हमारी मेराज है, ये तो बुलंदी है। तो ये इन्हितात नहीं है, यहां सरनगू होना मेराज है। अब बात तो वो है ना जो कर रहे थे कि नूरी ईमान की जरूरत है, नूर होगा तो उजाला होगा भाई, नूर नहीं होगा तो अंधेरा होगा, जहालत होगी, जगह जगह टकरें लगेंगी, गिरेंगे पड़ेंगे। वमा हुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह करीम ईमान मजबूत और रासिख अता फरमाए। मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कि इस आया करीमा की तकमील हो जाए, चंद गुजारशात पर अगले बयान में अर्ज कर लेंगे। अल्लाह करीम मेरी कमी बेशी माफ फरमाए, हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।